بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسواں باب. یزیدی حکومت کی سرگرمی اور کربلا میں فوجوں کی آمد. مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ میں سخت کیری انتہا کو پہنچ گئی. ابن زیاد کو اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم کی بیعت کرنے والے جو ان کی امداد سے قاصر رہے وہ اب اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے کوئی انقلاب پیدا کریں. لہٰذا اس نے تلاش کر کے جن جن اشخاص کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہمدرد سمجھا جا سکتا تھا یا ان پر ایسا شبہ بھی ہو سکتا تھا انہیں قتل یا قید کرنا شروع کر دیا. میسم تمار اور رشید ہجری اسی دوران میں شہید کیے گئے. مختار بن ابو عبیدہ جو مسلم کے جہاد کے زمانے میں کوفہ کے اندر موجود نہ تھے اور اسی دن اطلاع پا کر آئے لیکن ایسے وقت پہنچے کہ مسلم شہید ہو چکے تھے، اور عمرو بن حریث نے رایت امان بلند کیا تھا کہ جو شخص اس کے نیچے چلا آئے گا اس کا جان و مال محفوظ رہے گا. چنانچہ مختار موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اس جھنڈے کے نیچے چلے گئے، مگر انہیں اس پر بھی امان نہ مل سکی اور وہ پابند زنجیر کر کے قید خانے بھیج دیے گئے. اسی طرح عبداللہ بن حارث بن نوفل اور دیگر اشخاص. ادھر یزید کو دمشق میں جناب مسلم کے قتل کی خبر کے ساتھ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے روانگی کی اطلاع پہنچی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا. مجھے خبر ملی ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام عراق کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ جاسوس مقرر کرو، مورچے مضبوط کرو، اور کسی شخص پر وہم و گمان بھی ہو تو اس کا تدارک کرو اور فوراً گرفتار کر لو. اب کیا تھا، جیل خانے قیدیوں سے چھلکنے لگے، جس کا اظہار خود ابن زیاد نے اس کے بعد ان الفاظ میں کیا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس پر گمان ہو سکتا تھا کہ وہ حکومت کی مخالفت کرے گا مگر یہ کہ وہ قید خانے کے اندر ہے. شہر کے اندرونی حالات پر اس طرح قابو پانے کے بعد اس نے باہر کی طرف توجہ کی، اس لیے کہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں بصرہ اور مدائن اور دیگر اطراف کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہ آ جائیں. اس کے لیے حدود کی ناکہ بندی ہوئی، اور قادسیہ میں جو حجاز اور عراق و شام کے خطوط سیر کا محل اجتماع تھا، 4000 سواروں کے ساتھ حسین بن تمیم کو، جو اب تک کوتوال شہر کی حیثیت رکھتا تھا، مقرر کیا گیا، اور واقصہ سے لے کے قد قطانہ، لا اللہ اور خفان اور اطراف و جوانب میں جو شام و بصرہ کے راستے تھے سب میں لشکر پھیلا دیا گیا، یہاں تک کہ نہ کوئی شخص آ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا. چنانچہ قیس بن مسہر سیداوی جو امام حسین کا فرستادہ خط اہل کوفہ کے نام لے جا رہے تھے، اسی قاسیہ میں پہنچ کر حسین کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. اور جب امام نے بطن عقیق کے بعد یہ سن کر کہ آگے فوج سد راہ ہے سمت سفر میں تبدیلی فرمائی، تو ہر 1000 کے لشکر کے ساتھ اسی فوج میں سے بھیجا گیا جو قادسیہ میں حسین کی سرگردگی میں موجود تھی. جب ہر نے ابن زیاد کے خط کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع دی. یہ وقت وہ تھا کہ ملک عجم میں بغاوت ہو گئی تھی اور دستبہ کے مقام پر قبیلہ ویلم نے قبضہ کر لیا تھا. اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے مشہور فاتح عراق سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا، اور اس کے لیے رائے، سرحد، صدبئی اور ویلم کی حکومت کا پروانہ لکھ دیا گیا تھا. چنانچہ یہ فوج ایران جانے کے لیے باہر نکل بھی چکی تھی، اور عمر بن سعد اس فوج کو ساتھ لیے کوفہ کے باہر مقام حمام عین پر خیمہ زن تھا اور عنقریب آگے بڑھنے والا تھا. اب امام حسین علیہ السلام کی مہم جو درپیش ہوئی تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے اس مہم کو سر کر لے اور پھر ایران کی طرف روانہ ہو. عمر سعد صحابی تو نہیں، مگر عام انسانوں کی اصطلاح کے مطابق تابعی ضرور تھا. عین خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے انتقال کے دن اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے سن تمیز تک پہنچنے تک بہت سے صحابہ رسول موجود تھے. یقیناً ان کی زبانی اس نے وہ احادیث بھی سنی ہوں گی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمائے تھے. نیز امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی محبت کے واقعات بھی اس کے گوش زد ہوئے ہوں گے. پھر حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے خلافت میں جبکہ امام حسین علیہ السلام بھی کوفہ میں موجود تھے، عمر بن سعد کا کچھ ایسا کم سنی اور بے شعوری کا دور نہ تھا. اسے یقیناً قریب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے محاسن ذات اور بلند اوصاف و اخلاق کا مشاہدے کا موقع ملا ہوگا، اور جب سے آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اب تک 20 برس کی مدت میں آنے جانے والوں کی زبان سے اس نے امام کے زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت اور خوش اخلاقی و سخاوت کے کتنے ہی واقعات ضرور سنے ہوں گے. شاید انہی امور کا نتیجہ تھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کو پسند نہ کرتا تھا اور اسے ایک گناہ خیال کرتا تھا. چنانچہ اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے تو بہتر ہے. ابن زیاد نے جواب دیا کہ اچھا تو ہمارا پروانہ حکومت رے کا واپس کر دو. یہ معاملہ سخت تھا. عمر سعد کو رہ کی حکومت دل سے عزیز تھی. جا طلبی اور حق شناسی کے جذبوں میں کشمکش ہوئی، یہاں تک کہ اسے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگنا پڑی. مہلت ملی اور عمر سعد نے اپنے مخصوص احباب و اعزاء سے مشورہ کیا. سب نے مخالفت کی اور اس مہم کے لیے جانے سے منع کیا. حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے، جو اس کا بھانجا تھا، حزب ذیل تقریر کی، آپ حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کو نہ جائیے اور گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ قرابت کو قطع کرنے کے مرتکب نہ ہوئیے. خدا کی قسم، اگر تمام دنیا کا مال و دولت اور عالم بھر کی سلطنت آپ کے قبضے میں ہو تو بہتر ہے اس سے کہ آپ حسین علیہ السلام کے خون کا بار اپنی گردن پر لیں. یہ وہ پہلو تھا جسے اس کے سچے مشیر کار پیش کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف اس کا جاہ طلبی کا جذبہ رہ رہ کر رہ کی حکومت کا خیال دلا رہا تھا. وہ ایک دماغی کشمکش میں مبتلا تھا جسے شب کے تاریک پردے میں اس کے یہ اشعار ظاہر کر رہے تھے. یعنی کیا میں رہ کی حکومت چھوڑ دوں حالانکہ وہ مجھے دل سے پسند ہے، یا میں حسین علیہ السلام کو قتل کر کے توقع مذمت میں گرفتار ہوں. ان کو قتل کرنے میں دوزخ کی آگ ہے جس کے متعلق شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور رائے کا ملک میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے. بعض مورخین اس کے ساتھ مزید اشعار اور نقل کرتے ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے قتل کا جو کچھ جرم ہے اس کا نتیجہ مرنے کے بعد نمایاں ہوگا، جو معلوم نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں. پھر رہ کی نقد حکومت کو چھوڑ کر آخرت کے راحت و آرام کی امید باندھنا کس سمجھدار آدمی کا کام ہو سکتا ہے؟ غالباً ان اشعار کی روایت صحیح ہے، اس لیے کہ نتیجتاً عمر بن سعد کے عمل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. نتیجہ یہی تھا کہ دنیا کی وقتی دل فریبی غالب آئی اور اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر کمر باندھ لی. مگر ایک آخری بار ضمیر کی چٹکیوں نے اسے پھر آمادہ کیا کہ وہ ابن زیاد سے کمزور الفاظ میں صحیح معذرت کر لے. چنانچہ اس نے آ کر کہا کہ آپ مجھ کو دستبا اور ویلم کی حدود کی طرف جانے پر مامور کر چکے ہیں، لوگوں کو اس کا علم بھی ہو گیا ہے اور میری فوج والوں نے بھی وہیں جانے کی تیاری کی ہے. بہتر ہے کہ آپ مجھ کو ادھر ہی روانہ کیجئے اور حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کسی اور کو اشراف اہل کوفہ میں سے، جو کسی شخصیت و شہرت و فن سپاہ گری اور مہارت جنگ میں مجھ سے کم نہیں، روانہ کر دیجئے. چنانچہ اس نے چند آدمیوں کے سرداران ایک اہل کوفہ میں سے نام بھی لے دیے. مگر ابن زیاد برہم ہو گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں سرداران کوفہ کے نام مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر کسی کو بھیجنا ہوگا تو تم سے مشورہ لے کر نہیں بھیجوں گا. تم تو اپنے متعلق کہو کہ تمہیں جانا ہے یا نہیں، اگر نہیں جانا ہے تو ہمارا پروانہ حکومت رہ کا واپس کرو. عمر سعد نے سمجھ لیا کہ بغیر قربانی کے اس جرم سے چھٹکارا ملنا ممکن نہیں، اور قربانی کے لیے اس کا نفس تیار نہیں ہوتا تھا. آخر اس نے اقرار کر لیا کہ اچھا میں ہی جاؤں گا. چنانچہ وہی 4,000 की फौज जो मुल्क ईरान जाने पर कमर बस्ता थी करबला की तरफ रवाना हो गई और उमर असाद इस फौज के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वरूद करबला के दूसरे ही दिन यानी तीसरी मुहर्रम को यहाँ पहुँच गया। करबला में हुर के साथ 1,000 की फौज पहले ही से मौजूद थी, अब उमर असाद की फौज मिलाकर 5,000 हुई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी मुख्तसर जमात के लिए ज़ाहरी हैसियत में इतना लश्कर बहुत था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़ानदानी शुजात और उनकी सच्चाई की ताकत का इब्ने ज़ियाद के दिल पर इतना रोब था कि वो फ़ौज की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार को भी कम समझता रहा। चुनाचा हसीन बिन तमीम कोतवाले शहर कूफा की सरदारी में कादसिया के नाके पर जो बाकी 3,000 फौज थी वो पूरी की पूरी करबला की तरफ मुंतकिल कर दी गई। इसके बाद कूफा में आम भर्ती का ऐलान कर दिया गया और इब्ने ज़ियाद जो ख़ुद कूफा से बाहर निकलकर नखलिया में जो करबला के रास्ते पर था आकर खेमा जन हो गया ताकि अपने सामने अफवाज का मुआयना करके पै दर पै करबला की जानिब रवाना करे और बड़े बड़े सरदारान कूफा हिजार बिन अबहर शबिस बिन रबई उम्र बिन अलहाज वगैरह को मामूर किया गया कि वो अपनी अपनी जमात के साथ करबला रवाना हो। इनमें से हर एक कसीर फौज के साथ रवाना होता था, इनमें से किसी एक का कोई उजर भी सुना नहीं जाता था। चुनाचे शबिस ने बीमारी का उजर किया था लेकिन इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम बीमार बन रहे हो, अगर तुम हमारी अताअत में हो तो हमारे दुश्मन से जंग के लिए रवाना हो। मजबूरन शबिस भी रवाना हुआ। बाज़ अशख़ास ऐसे थे कि इब्ने ज़ियाद को अपनी सूरत दिखाकर फिर कूफा वापस ले जाते थे। जब इब्ने ज़ियाद को इसका इल्म हुआ तो उसने सवीद बिन अब्दुलरहमान मुनकरी को कुछ सवारों के साथ कूफा रवाना किया कि जो शख्स कूफे में नज़र आए और वो अभी तक हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने को नहीं रवाना हुआ उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। चुनाचा सवीद ने कूफा के कबीलों में गर्दिश की। इत्तफाक से एक शख्स शाम का रहने वाला अपने किसी मतरूका झगड़े में कूफा आया था। सवीद ने उसे पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया, उसकी गर्दन मार दी गई। इस वाक़े से तमाम लोगों पर दहशत तारी हो गई, सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के लिए निकल खड़े हुए। इसके बाद तारीख़ के लिहाज से मर्दम शुमारी की ज़रूरत नहीं और ना उलमा के अकवाल देखने की हाजत कि 20,000 थे जिसे इब्ने ताऊस ने तरजीह दी है या 30,000 जिसको अल्लामा मजलिसी ने माना है या 35,000 जैसा कि इब्ने शहर आशोब ने लिखा है या 1,00,000 तक मुताबिक बाज़ अहले मकातिल की तहरीर के, बल्कि गुज़श्ता इंतजामात ही से जाहिर है कि कूफा की तमाम काबिले जंग आबादी करबला में उंडेल ली गई थी जिसके बाद करबला की ज़मीन फ़ौजों की कसरत से मौजें मारने लगी थी। 21वां बाब अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी किल्लत तादाद और उसके असबाब। साबिका अबवाब में इन वाक़यात और हालात का तस्करा हो चुका है जिनसे मालूम होता है कि कूफा की उस जमात में से जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमदर्द थी और जिन्हें आपकी नुसरत का फरीज़ा महसूस हो सकता था एक कसीर तादाद पाबा जंजीर कर ली गई थी। नेज हदूद की नाकाबंदी ने अतराफ और जवानब के रहे सहे अशखास के लिए हजरत तक पहुँचना दुशवार से दुशवार तर बना दिया था और कूफा से अगर कोई आने का कस्त करता तो नखलिया में जहाँ इब्ने ज़ियाद ने अपना पड़ाव डाला था गिरफ्तार कर लिया जाता और किसी दूसरी तरफ से आना चाहता तो कादसिया और खफ्फान और कतकताना लाला वगैरह की किसी न किसी मंजिल पर वो मुकीद हो जाता। इसके अलावा करबला में आपका वरूद अचानक तौर पर था इसलिए अतराफ और जवानब में इसकी इत्तला तक मुमकिन ना थी, जबकि बाद के वाक़यात बताते हैं कि इस वक्त तक भी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं और असीरों को कूफा ले जाया गया है बहुत से अशखास इन वाक़यात से बेखबर थे। ऐसी सूरत में यह मुमकिन ही ना था कि आपके पास कोई बड़ी जमीयत नुसरत के लिए पहुँच जाती, खुसूसन जबकि आपने पहले ही से अपने साथ तादाद के बढ़ाने की कोई कोशिश भी न फरमाई थी। फिर भी मस्कूरा बाला तमाम मुश्किलात के बावजूद شیعہ نے کوفہ کی وفاداری اور اول العزمی کا ایک بڑا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کے کوفہ کی طرف تشریف لانے کی تحریک کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے ان کے ورود کے موقع پر پہلے جلسے میں وفاداری کا اقرار اور جاں بازی کا عہد کیا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام تک پہنچ گئے اور اپنی جانیں آپ کے قدموں پر نثار کر دیں، اور جو لوگ اس جماعت میں سے حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہ پہنچے یا نہ پہنچ سکے، ان میں سے بھی کسی متنفس کی امام حسین علیہ السلام کے خلاف معرکہ کربلا میں موجودگی ہرگز پائی نہیں جاتی، بلکہ کچھ کمزور عزم و ایمان رکھنے والے اشخاص جو بظاہر ضعیف العمر بھی تھے، اس لیے ابن زیاد کی فوج میں جانے سے بھی مستثنی ہو سکے تھے۔ اس وقت جب کربلا میں جہاد ہو رہا تھا، بیرون کوفہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ خداوند اپنی نصرت نازل فرما اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے انصار پر، جنہیں اس طرح دیکھ کر راوی کو غصہ آیا اور کہا، اے کمبختو، تمہارے جذبات یہ ہیں تو آخر خود جا کر نصرت کیوں نہیں کرتے؟ مگر یہ توقع ہر شخص سے کرنا کہ وہ عزم و ہمت میں مسلم بن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہری ثابت ہو، ایک دور ازکار بات ہے۔ بہرحال ان کمزور نفوس والے افراد کے بالمقابل ان پرجگر اور باوفا افراد کی تعداد جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اس نازک وقت میں ساتھ دیا اور وہ کوفہ ہی کے باشندے تھے، بجائے خود قلیل ہونے کے باوجود تاریخ عالم کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، ہرگز کم نہیں ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جسے اہل کوفہ کی حمایت میں پیش کیا گیا اس وقت جب ابو العباس صفا کے سامنے ابو بکر حزلی بصری اور ابن عیاش بن بصرہ اور کوفہ کے باہمی فضیلت کے بارے میں مناظرہ ہوا، اور ابن عیاش نے شجاعت کے تذکرے میں کچھ شہ سواران کوفہ کے نام لیے، اور ابو بکر حزلی نے دہکتی ہوئی رگ کو دباتے ہوئے کہا کہ کوفہ والوں کی بہادری کا کیا کہنا کہ ان میں جتنے بھی تھے وہ یا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا و انصار کے قاتل تھے، یا عدم تعاون کرنے والے، یا ان کا مال و اسباب لوٹنے والے، یا ان کی لاشوں کو پامال کرنے والے۔ یہ سن کر ابن عیاش نے کہا کہ جو فخر کا پہلو ہے وہ تم نے چھوڑ دیا اور تانے دینے پر اتر آئے، تم نے امام حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا۔ ابن ملجم بصرہ کا رہنے والا تھا۔ رہ گئے اہل کوفہ، ان میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روز شہادت 40 آدمی تھے، جبکہ آپ کے سپاہیوں کی مجموعی تعداد تقریباً 70 تھی، اور کوفہ کے جتنے آدمی تھے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہیں گیا، بلکہ سب نے امام پر جان نثار کی، اور ہر ایک نے قتل ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے دشمنوں کو قتل بھی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج عمر سعد میں کوفہ کے عوام تھے اور اطراف و جوانب کے قبائل، جن کا مسلک صرف اطاعت شیوخ تھا اور کچھ نہیں۔ ان میں سے اکثر کا نصب العین قتل امام حسین علیہ السلام میں صرف حکم حاکم کی تعمیل اور اپنی فوج ذمہ داری کا پورا کرنا اور جائز و انعام کی حوث تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے پر خوشی سے رضا مند نہ تھے، مگر ان میں اتنی قوت ارادی نہ تھی کہ وہ حکومت کے خلاف اپنے اختیار سے کام لیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے جوان اور نوعمر بھی ہوں جو حسین علیہ السلام کی شخصیت سے آگاہ ہی نہ ہوں، اور وہ صرف سمجھتے ہوں کہ ہم کو حاکم کی طرف سے ایک باغی سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ کے جتنے آدمی تھے وہ وہاں کی خلقت کے دل و دماغ تھے، وہ تھے جو دنیا کے تمام محرکات کے مقابل میں اپنے شعور اور ارادے کے مالک ثابت ہوئے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان میں سے بہت سو سے کوفہ کے عوام بھی واقف تھے اور ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے، اور ان کے لیے یہ عجیب معمہ بن گیا تھا کہ ایسے عابد و زاہد اور پرہیزگار لوگ آج کس طرح میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ ان شخصیتوں کا فوج مخالف کے افراد پر اتنا زبردست اثر پڑ رہا تھا کہ ان کے دلوں کی طاقت نے جواب دے دیا تھا۔ واقعہ کربلا کی جنگ میں بار بار تاریخ کے اوراق پر نظر آتا ہے کہ فوج مخالف نے حسینی مجاہدین کے سامنے سے فرار کیا۔ حقیقتاً یہ فرار مادی قوت کی کمی کا نتیجہ نہیں بلکہ ان میں سب سے زیادہ ضمیر کی کمزوری کا دخل تھا۔ در حقیقت یہ ایک مارے باندھے کا سودا تھا جو کیا جا رہا تھا، جس کے لیے آخر وقت تک فوج کی اکثریت سے پر انداختہ ثابت ہو رہی تھی، اور کچھ افسران فوج کی چیرہ دستیاں اور جائزہ و انعام وغیرہ کی ترغیبات اور اتباع حکومت کے تازیانے ہی تھے، جو ان کے جذبات صداقت کی کمزوری کے باعث ان کے رکتے ہوئے قدموں کو بار بار آگے بڑھاتے تھے۔ اس کے برخلاف حسینی سپاہیوں کا ضبط و نظام ایک بے مثال نمونہ ہے۔ یہاں نہ بڑھنے کے موقع پر قدم پیچھے ہٹنے کا امکان تھا، نہ بے موقع قدم آگے بڑھانے کا سوال۔ ان کا کوئی اقدام جوش کے ماتحت نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ برابر اپنے سالار کے اشارے کے منتظر رہے تھے، اور جس وقت تک امام اتمام حجت کی منزلوں کو ختم کر کے جنگ کے اقدام کو حق بجانب نہ سمجھ لیں، اس وقت تک ایک سپاہی بھی ایسا نہ تھا جو حسینی نظام کے خلاف خود رائی یا خود سری سے کام لے۔ یہ بات صرف اس لیے تھی کہ یہ جتنے افراد تھے سب عارف حق امام کے تربیت یافتہ اور صاحب اخلاق تھے۔ 22 باب، صلح کی باتیں۔ عمر سعد چاہتا تو تھا ہی کہ کسی طرح اس جرم عظیم سے، جس میں وہ ہر سے دنیا کی بدولت اپنے ہاتھوں گرفتار ہونے جا رہا ہے، چھٹکارا حاصل کرے۔ چنانچہ اس نے کربلا آ کر ایک کوشش معاملات کو سلجھانے کی شروع کی، اس طرح کہ عزرا بن قیس احمسی کو بلا کر یہ چاہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کے مقصد تشریف آوری کو معلوم کرے، مگر عزرا یہ ان سات آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے وقتی سیاست سے متاثر ہو کر جماعت شیعہ کے خطوط جانے کے بعد اپنی جانب سے امام حسین علیہ السلام کو ایک دعوتی خط لکھ دیا تھا، اس لیے اس کو آپ کے پاس جانے اور اس قسم کی گفتگو کرنے سے حجاب دامنگیر ہوا، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے ایسے اشخاص کو بھی جو خطوط لکھ چکے تھے جانے میں اسی صورت سے توقف ہوا۔ آخر کثیر بن عبداللہ شعبی ایک درست خو اور سخت آدمی یہ کہتا ہوا سامنے آیا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، بلکہ مجھے حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو اس میں بھی عذر نہیں ہے۔ عمر سعد نے کہا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، تم بس جا کر اتنا دریافت کر لو کہ آپ اس ملک میں کس لیے آئے ہیں۔ کثیر خیمہ گاہ حسینی کی طرف روانہ ہوا۔ بہادر ابو سمامہ ساعدی نے، جو شاید اس وقت خیمہ امام حسین علیہ السلام پر پہرا دے رہے تھے، اسے دور سے دیکھ لیا اور امام سے عرض کیا کہ آپ کی طرف بدترین خلق خدا اور انتہائی صفاق و خونریز شخص آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ خود آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کثیر کو روک کر ہتھیار کھول کر رکھ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں پیغام لے کر آیا ہوں، اگر مجھے موقع دو تو میں پیغام پہنچا دوں، نہیں تو واپس جاؤں۔ ابو سمامہ نے کہا، اچھا، میں تمہاری تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے رہوں گا اور اس طرح تم کو امام کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ کثیر نے اسے بھی منظور نہ کیا اور کہا، میری تلوار کو تو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابو سمامہ نے کہا کہ اچھا، پھر اپنا پیغام تم مجھ سے کہہ دو، میں اس کا جواب امام سے لا دوں گا۔ اس طرح گفتگو بڑھتے بڑھتے بالآخر سخت کلامی کی نوبت آ گئی، اور کثیر نے واپس جا کر عمر سعد کو اپنی سرگزشت سے مطلع کر دیا۔ اب اس نے قرہ بن قیس خنتلی کو بلایا اور اسے کہا، تم جا کر حسین علیہ السلام سے دریافت کرو کہ وہ اس سرزمین پر کس لیے آئے ہیں۔ چنانچہ قرہ بن قیس روانہ ہوا۔ امام نے جو اسے آتے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا، جی ہاں، یہ قبیلہ خنتلہ کا ایک شخص ہے، بنی تمیم میں سے ہے اور ننیال کی طرف سے ہمارا عزیز ہوتا ہے، میں ایک عرصے سے اس کو جانتا ہوں اور میرے خیال میں یہ سنجیدہ اور فرزانہ شخص تھا، مجھے یہ خیال نہ تھا کہ یہ اس موقع پر جنگ کے لیے ہمارے مقابل میں آئے گا۔ اتنی دیر میں وہ آ گیا اور امام کی خدمت میں تسلیم بجا لاتے ہوئے اس نے عمر سعد کا پیغام پہنچایا، وہی کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، مجھ کو تمہارے شہر کے لوگوں نے لکھا تھا کہ میں آؤں، لیکن اب جبکہ وہ میرا آنا ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جواب اتمام حجت کے مقصد کا حامل اور صلح پسندی کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل صاف تھا۔ قاصد واپس جانے لگا۔ حبیب ابن مظاہر کو موقع تبلیغ کا مل گیا، کہنے لگے، اے قرہ بن قیس، ظالم جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو؟ آؤ اور اس مظلوم کی مدد کرو جس کے بزرگوں کی بدولت تمہاری اور ہماری ہدایت ہوئی ہے۔ قرہ نے کہا، میں جو پیغام لایا تھا اس کا جواب پہنچا دوں، پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے جا کر عمر سعد سے امام حسین علیہ السلام کا جواب بیان کیا۔ اس جواب سے اسے توقع پیدا ہوئی کہ اب صلح ہو جائے گی، لہٰذا اس نے عبیداللہ بن زیاد کے نام خط لکھا کہ میں نے یہاں پہنچ کر حسین علیہ السلام کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے دریافت کیا کہ وہ ادھر کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیا مطالبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لوگوں نے مجھ کو خط لکھا تھا اور میرے پاس ان کے قاصد گئے تھے اور مجھے ادھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اب جبکہ وہ میرا آنا ناپسند کرتے ہیں اور ان کے خیالات میں تبدیلی ہو گئی ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ خط پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا اور غرور و تکبر، فرعونیت، ظلم و صفاقی کے جذبے کے ماتحت اس نے یہ شعر پڑھ کر اپنی تاریک ذہنیت کا ثبوت دیا، یعنی اب جبکہ ہمارے چنگل ان تک پہنچ گئے ہیں تو وہ نجات کے طالب ہیں، ہرگز نہیں، اب وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ اس نے عمر سعد کو لکھا، خط پہنچا اور حال معلوم ہوا، تم حسین علیہ السلام کے سامنے یہ سوال پیش کرو کہ وہ اور ان کے تمام اصحاب یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر چکیں گے تو پھر ہم رائے قائم کریں گے۔ اس خط سے عمر سعد کی امیدوں کی دنیا میں ایک دفعہ پھر تاریکی چھا گئی۔ اس خط کے عنوان میں ابن زیاد کی مفسد اور فتنہ پسند ذہنیت کا پورا پورا ثبوت موجود تھا۔ اول، بیعت یزید امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ ہی ایسا تھا جس کا اثر قبول کرنا آپ کے لیے ناممکن تھا۔ پھر اس پر ترہ یہ کہ بالفرض محال بیعت کر لینے کی صورت میں بھی حکومت کی طرف سے کسی خوشگوار نتیجے کا وعدہ نہ تھا، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم پھر رائے قائم کریں گے۔ اس کے یہی معنی ہو سکتے تھے کہ اس کے بعد بھی حکومت امام حسین علیہ السلام کے گزشتہ انکار بیعت کی بنا پر آپ کے لیے کچھ سزا تجویز کرنے کا حق رکھے گی۔ خط کا انداز بتاتا ہے کہ ابن زیاد حضرت امام حسین علیہ السلام کے اتمام حجت پر مبنی جواب کی صحیح نوعیت کو نہیں سمجھا اور اس نے خیال کیا کہ فوج کی کثرت کو دیکھ کر آپ ڈر گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس لیے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ مگر عمر سعد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے تیوروں کو قریب سے دیکھ رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ آپ کا جواب صرف امن پسندی اور سلامت روی کا نتیجہ ہے، کسی ہیبت اور خوف پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے ابن زیاد کی اس خط کو بالکل نامعقول سمجھتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ امیر ابن زیاد امن و سکون کے خواہاں نہیں ہیں۔ پھر بھی اس نے یہ کیا کہ ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہی کیا جو عمر سعد سمجھ چکا تھا، یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو ہے، میں اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر سعد نے یہ جواب امام حسین علیہ السلام کا ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ تیئیسواں باب، بندش آب اور غلبہ تشنگی۔ حقیقت امر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و اقربا، یہاں تک کہ اطفال خردسال پر پانی بند کرنے کا انتظام دوسری محرم ہی کو ہو گیا تھا۔ اس خط کے ذریعے سے جو ابن زیاد نے حر بن یزید رہائی کے پاس بھیجا تھا اور جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایک ایسی جگہ قیام پر مجبور کرو جہاں پانی موجود نہ ہو۔ اس حکم کے نفاذ میں اتنا اہتمام تھا کہ قاصد کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ حور سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک اس حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ چنانچہ حور نے امام کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کر کے حضرت کو کربلا میں ایسے ہی بے آب مقام پر قیام کے لیے مجبور کیا۔ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب صورتحال یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام، آپ کے اصحاب و اعزا، مخدرات عصمت اور اطفال، ان سب کے خیمے نہر سے دور جلتی ہوئی ریت پر تھے۔ صحرائے عرب کا سورج دن بھر اپنی پوری قوت سے ان خیام پر چمکتا تھا، جس کے اندر رہنے والے یقیناً تمازت آفتاب شدت کے ساتھ محسوس کر سکتے تھے۔ نہر فرات فاصلے پر رواں تھی اور وہاں دشمن فوج کا قیام تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابن زیاد کے خط کے جس جز پر ہر دیکھنے والے کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے اور جسے حور نے بھی خاص اہمیت دی، بے آب مقام، اس کے مقصد کی طرف خود ابن زیاد کی فوج کے سپاہیوں کی نظر نہ گئی ہوگی، جبکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ حکومت کے اقتدار اعلیٰ والے افراد جس سخت گیری کا حکم نہیں بھی دیتے، چھوٹے درجے کے عمال اور سپاہی بر بنائے تعصب اور نیز اپنے بڑوں کو ان کے مخالف کے ساتھ سختی کر کے خوش کرنے کے لیے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، چہ جائے کہ حاکم کی طرف سے شدت کے ساتھ سختی کرنے کا حکم اور پھر صاف صاف پانی سے دور رکھنے کا فرمان بھی ہو گیا ہو۔ اس کے بعد یہ کسی طرح سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ اب حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کے لیے پانی با اطمینان و سکون اور بالکل بآسانی بغیر کسی رکاوٹ کے حاصل ہو جاتا ہوگا۔ ہاں ممکن ہے کہ حور اپنی ذات سے سختی نہ کرتا ہو، چونکہ وہ پہلے ہی امام کی حقانیت سے کچھ متاثر ضرور تھا، مگر جب ابھی وہ با زمانہ بساز پر عامل تھا اور حکومت وقت کی مخالفت پر کھل کر آمادہ نہ تھا تو دوسرے سپاہیوں کو وہ صاف صاف سختی اور درشتی سے باز بھی نہ رکھ سکتا تھا۔ پھر یہ تو دو ایک دن کی بات تھی کہ ہور سالار فوج تھا، اس کے بعد عمر سعد آ گیا اور مزید فوجیں کربلا میں جمع ہو گئیں، جس کے بعد ہور کی کوئی اہم شخصیت باقی نہیں رہی تھی اور نہ اس کی آواز کوئی آواز سمجھی جا سکتی تھی۔ اس لیے یقیناً ان دنوں میں بھی اصحاب امام کے لیے پانی تک پہنچنا اور پانی بھر کر لانا ہر مرتبہ خطرے اور کشمکش کا مقابلہ کرنا تھا، جسے اسی وقت اختیار کیا جاتا ہوگا جب بچوں کی پیاس بہت بڑھ جائے یا پوری جماعت پر پیاس کا شدید غلبہ ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں بعض وقت جنگ بھی ہو گئی اور جنگ کر کے پانی حاصل کیا گیا۔ ساتویں محرم کو وہ خاص تاریخ تھی جب ابن زیاد کا دوسرا خط عمر سعد کے پاس پہنچا۔ اس کا مضمون یہ تھا، حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی ملنے نہ پائے، جیسا عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ عمر سعد نے اس خط کو دیکھتے ہی عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ گھاٹ پر مقرر کر دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ایک قطرہ خیام حسینی کی طرف جانے نہ پائے۔ تاریخ میں تصریح ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 روز قبل کا واقعہ ہے۔ پانی کی اس بندش کے بعد جماعت حسینی کے تمام افراد اور بالخصوص صغیر الاطفال پر پیاس کا شدید غلبہ ہو گیا۔ پھر دشمن کی یہ تنگ ظرفی تھی کہ اس ظلم و تشدد کے ساتھ زخم زبان بھی لگائے جا رہے تھے، جیسے یہ فقرہ کہ حسین علیہ السلام، دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگت کا کس طرح بہ رہا ہے، مگر تم مرتے دم تک اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پا سکتے، اور یہ کہ اے حسین علیہ السلام یہ پانی موجود ہے جس میں کتے تک منہ ڈالتے ہیں اور عراق کے سور، گدھے اور بھیڑیے تک اس میں سے پیتے ہیں، مگر تم اس میں سے بخدا ایک قطرہ چکھ بھی نہیں سکتے۔ بعید نہیں ہے کہ فوج یزیدی کا خیال یہ ہو کہ جماعت حسینی سے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پیاس کی شدت ہی ان کے ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت نے اتمام حجت کے لیے خطبہ پڑھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کا اظہار کر کے امام نہاد مسلمانوں میں احساس فرض پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں مگر اس کے باوجود تم کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ حالانکہ حسینی صاحب نے اپنی شجاعت سے یہ ثبوت دے دیا کہ ہم اب بھی جب چاہیں تمہیں گھاٹ سے ہٹا کر پانی حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھیوں کے بعد بھی جہاد کر کے پانی لانے کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ غالباً آٹھویں شب کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد آٹھویں، نویں اور دسویں تین دن کی مسلسل پیاس پھر بھی مسلسل طور پر قائم رہتی ہے۔ یہ اقربا و انصار حسینی کی یادگار وفاداری ہے کہ بغیر امام کے ان میں سے ایک نے بھی باوجود نہر تک پہنچ جانے کے لب تر نہیں کیے اور صاف کہہ دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم پانی پئیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام پیاسے رہیں۔ اور یہ امام کی بلند نظری تھی کہ پانی کے حاصل کرنے پر اپنی طاقت صرف نہیں کی بلکہ تین دن تک صرف اتمام حجت کے طور پر ان کے ضمیر کے بیدار کرنے کی کوشش سوال آپ کی صورت میں کرتے رہے اور اصحاب کو بھی اس کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ جب شدت عطش کا عالم دیکھتے ہوئے بریر ہمدانی نے اجازت چاہی کہ میں ابن سعد کے پاس جا کر پانی کے باب میں گفتگو کروں، ممکن ہے کہ اس پر کچھ اثر ہو، حضرت نے فرمایا تمہیں اختیار ہے۔ بریر عمر سعد کے پاس گئے اور کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر تیار ہو کر آئے ہو؟ پھر اس پر ترہ یہ ہے کہ یہ آب فرات ہے جس میں سے عراق کے کتے اور سور تک پانی پیتے ہیں، مگر یہ حسین علیہ السلام ہیں اور ان کے اہل حرم اور اعزاء و اقارب کے پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں اور انہیں فرات کے پانی تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ عمر سعد نے جواب میں گویا اقرار جرم کرتے ہوئے یہ عذر پیش کیا کہ کیا کروں، رائے کی حکومت مجھ سے جاتی رہے گی اگر میں ابن زیاد کے خلاف کروں، اور رائے کی حکومت کا ترک کرنا میرے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ صبح عاشور جب حر بن یزید لشکر شام سے جدا ہو کر جماعت حسینی کی طرف گئے تو انہیں سب سے زیادہ فوج یزیدی کے جس ظلم و تعدی کا احساس ہوا وہ پانی کا بند کرنا تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے پہلے حر اور اس کی جماعت کو انتہائی تشنگی کے عالم میں سیراب کیا تھا۔ پھر یہ کہ اسی نے ابن زیاد کے حکم سے خیام حسینی کو نہر کے کنارے برپا نہ ہونے دیا، اس لیے ایک طرح بندش آپ کا وہ اپنے کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے عفو و قصور کرانے کے بعد فوج مخالف کے سامنے جو تقریر کی اس میں انتہائی پر اثر انداز میں جماعت حسینی اور بالخصوص خواتین و اطفال کی عطش کا بیان اور بندش آپ پر اعتراض کیا ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ آئے گا۔ جب اس اتمام حجت اور معزہ اور نصیحت کا اس ستمگر اور قسی القلب فوج پر کوئی اثر نہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ کے ہر بچے نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ راہ حق پر ان کے قیام اور ثبات و استقلال میں کسی تشدد اور ایذا رسانی سے ذرہ بھر کمی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے شدت تشنگی کی تکلیف کو برداشت کیا اور تین دن کی پیاس کے عالم میں فریضہ جہاد کو پورے طور سے ادا کرنے کے ساتھ شہادت کا خیر مقدم کیا۔ چوبیسواں باب، صلح کی آخری کوشش اور اس کا انجام۔ حسین علیہ السلام اپنے دامن پر یہ دھبا لینا نہیں چاہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اتمام حجت کے لیے دوبارہ خود اپنی جانب سے صلح کی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ اس طرح کہ عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ آج شب کو مجھ سے دونوں طرف کے لشکروں کے درمیان مل لینا۔ چنانچہ عمر سعد کوئی 20 سوار اپنے ساتھ لے کر نکلا اور امام بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر جب قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیا، جس کے بعد ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کی۔ یہ مکالمہ بڑی رات گئے تک جاری رہا، جس کے بعد امام اپنے خیام کی طرف واپس ہوئے اور ابن سعد اپنے لشکر گاہ کی طرف چلا گیا۔ یہ تمام گفتگو صیغہ راز میں تھی۔ مختصر طور پر اتنا معلوم ہو سکا کہ امام حسین علیہ السلام پر اس پر آمادہ تھے کہ عراق میں قیام کے خیال کو ترک کر دیں، اور اگر ضرورت سمجھی جائے تو عرب کا ملک بھی چھوڑ دیں اور کسی دور دراز مقام پر چلے جائیں۔ حقیقت کے لحاظ سے اس صورت میں بھی امام حسین علیہ السلام کی فتح تھی، یعنی آپ کا ملک ترک کرنا بھی اس مقصد کا ایک اعلان تھا جس کی خاطر آپ کو جان دینا پڑی۔ پھر بھی آپ کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ یزیدی فوج کے افسر عمر سعد نے صاف اعتراف کر لیا کہ آپ صلح کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس شرط مصالحت سے اطلاع دی ان الفاظ کے ساتھ کہ الحمدللہ فتنے کی آگ فرد ہو گئی اور مسلمانوں کا شیرازہ مجتمع رہنے کی صورت پیدا ہو گئی اور امت اسلامی کا معاملہ روح با اصلاح ہو گیا۔ آخر میں اس نے اپنی رائے بھی لکھی کہ میرے نزدیک اب مخاصمت کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے بھی اس رائے کو منظور کرنا چاہا اور کہا کہ عمر سعد کا یہ خط بہت خیر خواہانہ ہے، مگر شمر بگڑ گیا اور کہنے لگا بھلا ایسا موقع جس کے ہاتھ آئے وہ اسے چھوڑ دے، حسین علیہ السلام آپ کے پہلو میں آ گئے ہیں، اگر آج وہ چلے گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت اختیار نہ کی تو پھر یاد رکھیے کہ قوت و عزت انہی کا حق ہوگا اور کمزوری اور عاجزی آپ کا حصہ۔ میری رائے میں ان کی یہ خواہش کبھی منظور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی ذلت کی بات ہے اور کمزوری کی نشانی ہے۔ بے شک انہیں غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈال دینا اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، پھر اگر آپ انہیں ان کے جرم کی سزا میں قتل کرنا چاہیں تو آپ کو اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ رہ گیا عمر سعد، اس کا کیا ذکر، میں نے تو سنا ہے کہ پوری پوری راتیں وہ حسین علیہ السلام کے ساتھ باتوں میں گزار دیتا ہے۔ یہ خوشامد آمیز، غیرت انگیز، مفسدہ پرداز اور فتنہ پرور تقریر وہ تھی جس سے ایک طرف تو تفوق طلبی اور ظفر انجامی کے جذبے میں حرکت پیدا ہوئی، دوسری طرف انانیت، غرور اور خودبینی کی رگ میں جنبش ہوئی، تیسری طرف ابن سعد کی طرف سے بدگمانی ہو گئی، اور وہ خلوص اور خیر خواہی کا قرینہ جو اس کی تحریر میں پایا جاتا تھا نیست و نابود ہو گیا۔ شمر بڑا خیر خواہ دوست اور سچا مشیر کار شمار کیا جانے لگا، اور عمر سعد پر غصہ آنے لگا کہ وہ لڑنے گیا تھا اور رات رات بھر بیٹھ کر دشمن سے باتیں کرتا ہے، حسین علیہ السلام سے مل گیا ہے اور ہم کو خامخواہ دھوکہ دیتا ہے، پھر ایسے مشتبہ شخص کا سردار لشکر باقی رکھنا کیسا۔ یقیناً شمر کو بھیجا جائے تاکہ ابن سعد کے طرز عمل کا تدارک اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر قسم کے مصالحانہ گفتگو کا سد باب کر سکے۔ چنانچہ ابن زیاد نے اسی دماغی الجھن کے عالم میں عمر سعد کے نام خط لکھا، میں نے تم کو حسین علیہ السلام کی جانب اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم ان کے ساتھ مراعات کرو یا ان کے ساتھ معاملات کو طول دو یا ان کو زندگی کی امیدیں دلاؤ یا میرے پاس ان کی سفارش کرنے بیٹھو۔ دیکھو، اگر حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اپنے کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو ان کو خاموشی کے ساتھ میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر حملہ کرو، انہیں قتل کر دو اور ان کے اعضاء و جوارے کو قطع برید کر دو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کے نام کو بدنام، انسانیت کی پیشانی کو عرق الانفال سے تر اور تاریخ کو ہمیشہ کے لیے انگشت بدندہ کرنے والے یہ الفاظ تھے، جو کسی اور کی نسبت نہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے راست باز نواسے حسین علیہ السلام کی نسبت لکھے جا رہے تھے۔ کہ اگر حسین علیہ السلام قتل ہو جائیں تو ان کے سینے اور پشت کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرانا، کیونکہ وہ سلطنت کے باغی، مخالف اور حریف ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے موت کے بعد ان کو کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن یہ زبان سے کہہ چکا ہوں کہ اگر حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ اگر تم نے ان احکام کا اجرا کیا تو خیر، تمہیں معاوضہ ملے گا جو ایک وفادار فرما بردار کو ملنا چاہیے، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو لشکر کی سرداری سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس منصب کو شمر کے سپرد کر دو، جسے ہم نے پورے طور سے مناسب ہدایتیں کر دی ہیں۔ اس نے یہ خط شمر کے سپرد کیا اور زبانی بھی اس سے کہہ دیا کہ اگر عمر سعد اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو وہ معزول تصور ہوگا اور تم اس کی جگہ سردار لشکر قرار پاؤ گے۔ تم حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا اور عمر سعد کو بھی قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ یہ تعجیلی اور تنبیہی حکم نامہ شمر کے ہاتھ عمر سعد کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب جنگ کا التوا غیر ممکن سا ہو گیا۔ خود عمر سعد کو اس کا خوب اندازہ تھا کہ حسین علیہ السلام یزید کی بیعت یا ابن زیاد کی غیر مشروط اطاعت پر ہرگز آمادہ نہ ہوں گے، اس لیے جو ہی اسے ابن زیاد کا خط شمر کے ہاتھ پہنچا اس نے کھول کر اسے پڑھا۔ فوراً شمر سے کہنے لگا، کمبخت یہ تو نے کیا کیا، خدا تجھ سے سمجھے، خدا تجھے غارت کرے اور اس پیغام کو غارت کرے جو تو میرے پاس لایا ہے۔ بخدا میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی۔ خدا کی قسم، حسین علیہ السلام کبھی اپنے کو ابن زیاد کے رحم و کرم پر چھوڑنا پسند نہ کریں گے۔ یقیناً حسین علیہ السلام اپنے باپ کا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے، اپنے امیر کے حکم پر عمل یا سرداری کو میرے سپرد کرو گے؟ کمزور دل اور دنیا پر جان دینے والا عمر سعد اپنی تمام قلبی کیفیتوں اور ضمیر کی ہدایتوں کو اس وقت بھول جاتا تھا جب دنیا کے وقتی اعزاز اور جاہ و ثروت کے اس کے ہاتھ سے جانے کا سوال پیش ہوتا تھا، اور اس طرح وہ دنیا کے عشق میں اپنی تمام وجدانی کیفیتوں کے پامال کر دینے پر اس حد تک تیار ہو جاتا تھا کہ اس کے ذیل میں اس کو بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب بھی گوارا ہو جاتا تھا۔ خطرہ بالکل قریب اور اس کا رقیب سرداری شمر سامنے موجود تھا، صرف ایک ہاں یا نہیں کا جواب وہ تھا جس پر وہ تمام اس کی آئندہ زندگی کا دار و مدار تھا، جس میں فقط سرداری رہنے یا نہ رہنے کا سوال ہی نہ تھا بلکہ ابن زیاد کے صریح حکم کے مطابق جان جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ اس کے لیے تو ویسے ہی جذبہ حق پسندی کی ضرورت تھی جو راہ حق کے فداکاروں میں ہوا کرتا ہے، مگر عمر سعد اس جذبے سے عاری اور ثبات استقلال سے خالی تھا، لہذا شمر کے اس سوال پر اسے کہہ دینا پڑا کہ نہیں، میں ہی اس مہم کو سر کروں گا، ہاں تمہیں اپنے پیادوں کا افسر بنائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد سے شمر کا وجود اس کے لیے سوہان روح ثابت ہو رہا تھا، ابن زیاد کی بدگمانی اس کی نسبت ظاہر ہو چکی تھی، لہٰذا اسے اپنی وفاداری اور خیر خواہی کا ثبوت فراہم کرنا تھا، اس لیے اب جنگ میں ذرا بھی تاخیر اس کے نزدیک مناسب نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اسی وقت حملے کی تیاری کا حکم جاری کر دیا، اور روز پنج شنبہ 9 تاریخ کو شام ہونے نہیں پائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بالکل بغیر اطلاع تھا۔ امام حسین علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لیے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے، اور آپ کی آنکھ لگ گئی تھی کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور فوج کے غل کی آواز جناب زینب علیہ السلام کے کان میں گئی۔ آپ گھبرا کر پردے کے پاس آئیں اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ دیکھیے، فوج دشمن کی آوازیں بہت نزدیک سے آ رہی ہیں۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آیا چاہتے ہو۔ ادھر اچانک دشمنوں کے حملے سے زینب علیہ السلام کا دل پریشان تھا ہی، ادھر جو امام نے یہ خواب بیان کیا تو جناب زینب علیہ السلام مضطرب ہو گئیں، دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹ لیا اور کہا، ارے یہ غضب! امام نے بہن کو تسکین دی، فرمایا، اے بہن، غضب تمہارے دشمنوں کے لیے، خاموش رہو، خدا مالک ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو الفضل العباس نے آ کر اطلاع دی کہ فوج آدھا نے چڑھائی کر دی ہے۔ حضرت یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عباس، سوار ہو جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ جناب عباس 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے اور آپ نے فوج مخالف سے خطاب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ تمہاری رائے میں کیوں تبدیلی ہوئی اور اب تم کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا کہ امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ تم لوگوں سے امیر کی اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اور نہیں تو پھر جنگ شروع کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر جلدی نہ کرو، میں امام کے پاس جا کر تمہارا مطالبہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جیسا امام فرمائیں گے اس سے تم کو مطلع کر دوں گا۔ جناب عباس گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں واپس گئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو آج کی شب ان سے مہلت حاصل کر لو، تاکہ آج رات بھر ہم عبادت الہی اور دعا و استغفار میں بسر کر لیں۔ اللہ ہی واقف ہے کہ میں اس کی نماز و عبادت، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ ادھر اس دوران میں حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین فوج مخالف سے گفتگو اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر بلا وجہ ظلم و ستم کرنے پر ان کو قائل و معقول کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب عباس واپس آئے اور امام کے ارشاد کے مطابق ان سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عمر سعد گزشتہ واقعات کی بنا پر شمر کی موجودگی کو اپنے لیے انتہائی خطرناک سمجھتا تھا، اس لیے اب وہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق خواہ مخواہ بھی تشدد سے کام لینا چاہتا تھا۔ لہذا وہ شمر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں، اس لیے کہ آپ افسر ہیں اور آپ کی رائے معتبر ہے۔ عمر سعد نے سمجھ لیا کہ شمر کا یہ جواب تنزیہ انداز کا حامل ہے، اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مہلت نہ دی جائے، مگر چونکہ دراصل اس کا ضمیر اس کے خلاف تھا، اس لیے اب وہ متوجہ ہوا دوسرے سرداروں کی طرف اور ان سے دریافت کیا کہ کیوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرو بن حجاج زبیدی ہانی بن عروہ کے برادر نسبتی نے، جو ان کے قتل کی خبر سن کر فوج لے کر دار الامارہ پر چڑھ دوڑا تھا، کہا، سبحان اللہ، اگر یہ لوگ قبیلہ ترک و ویلم سے بھی ہوتے اور اتنی مراعات کے طالب ہوتے تو تمہیں ان کے ساتھ یہ مراعات لازم تھیں۔ قیس بن اشس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مہلت دینی چاہیے۔ حضرت عباس کے ضبط و صبر کا بے نظیر نمونہ تھا کہ یہ تمام گفتگویں آپس میں ہوتی رہیں اور آپ خاموش نتیجے کے منتظر کھڑے رہے۔ آخر کو مہلت کا مسئلہ طے پایا اور جناب عباس واپس آئے، اس طرح کہ آپ کے ساتھ عمر سعد کی طرف کا ایک نمائندہ بھی تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو کل تک کی مہلت دیتے ہیں، اگر کل آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم آپ کو اپنے امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیں گے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو پھر جنگ یقینی ہوگی۔ 25واں باب، شب عاشور یعنی محرم کی 10ویں رات۔ کوشش کے ساتھ اس رات کی مہلت اس لیے نہیں لی گئی تھی کہ جنگ کی کوئی خاص تیاری کر لی جائے، نہ یہ کہ کہیں سے کسی امداد کے آنے کی کل تک امید ہو، اور نہ یہ کہ امام چاہتے تھے کہ اپنے اہل بیت اور پسماندگان کو آئندہ کے لیے کچھ وصیتیں فرما دیں اور انہیں آئندہ کے لیے تیار کر دیں، یا اپنے بعد ان کی حفاظت کا کوئی سامان کرنا منظور تھا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی۔ بلکہ ایک تو مقصد اس مہلت کا وہی تھا جو خود آپ نے جناب عباس سے ظاہر فرما دیا تھا اس وقت جب انہیں مہلت لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم آج کی رات اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں اور دعا استغفار میں مصروف رہیں۔ چنانچہ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے تمام شب اس عالم میں گزاری کہ وہ مسلسل نماز اور دعا اور استغفار اور بارگاہ الہی میں تذرے اور زاری میں مصروف تھے۔ دوسری بڑی مصلحت اس ایک شب کی مہلت میں یہ مضمر تھی کہ آپ خطرے کے یقینی ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو اپنی اپنی طبیعتوں کا تول لینے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ और एक बार और ये कह देना चाहते थे कि जो आपका साथ छोड़कर जाना चाहता हो वो चला जाए, ताकि ऐन मौके पर कोई एक मुतनफ़िज़ भी ऐसा बाकी ना रहने पाए जो खतरे के हंगामी होने की वजह से बादल नख्वास्ता आपका साथ देने पर मजबूर हुआ हो। चुनाचा आपने शाम होते होते अपने साथियों को मुश्तमा करके ये खुतबा इरशाद फरमाया। तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं, राहत तकलीफ हर हाल में उसका शुक्र है। बारे इलाहा तेरा शुक्र है कि तूने हमको नबुवत की इज्जत अता की, कुरान का इल्म दिया, दीनी मालूमात का खजाना मरहमत फरमाया, और हमें गोश शनवा, चश्म बीना और दिल दाना की नेमतों से माला माल किया। इसके बाद हजरत ने फरमाया, मालूम होना चाहिए कि मैं दुनिया में किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा बावफा और उनसे बेहतर नहीं जानता, और ना अपने अयज़ा से ज्यादा नेगुकार और अदाए हक करने वाले अयज़ा किसी के मुझे मालूम है। खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जजाए खैर दे। आगा हो कि दुश्मन कल जरूर जंग करेगा। मैं बखुशी इजाजत देता हूं कि जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ। मैं बैत की जिम्मेदारी तुमसे हटाता हूं। रात का पर्दा पड़ा चाहता है, इसी को अपना मुरक्कब बनाकर रवाना हो जाओ। तुम ही को मैं जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि हर एक तुम में से मेरे अजीजों में से भी एक एक शख्स का हाथ पकड़ ले और अपने साथ लेता जाए, इसलिए कि ये लोग सिर्फ मेरे तालिब हैं। अगर मुझे कत्ल कर डालें तो फिर किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे। इस तकरीर को सुनकर सबसे पहले हजरत अबुल फजल अल अब्बास खड़े हुए और कहा, किस लिए हम ऐसा करें? क्या इसलिए कि आपके बाद हम जिंदा रहें? हरगिज नहीं। खुदा हमको ये रोज बदनसीब ना करे। दूसरे तमाम अयज़ा भी हजरत अब्बास के साथ हम आवाज हुए और मुत्तफ़िक़ुल लहजा होकर यही अल्फाज जबान पर जारी किए कि जिसके बाद इमाम ने खास तौर से औलाद अकील की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि तुम्हारे लिए तो मुस्लिम का कत्ल हो चुकना बहुत काफी है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। इन सब ने मुत्तफ़िक़ुल लहजा होकर कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपके बाद जिंदा रहने का कोई मजा नहीं। इसके बाद असहाब में से मुस्लिम बिन औसजा खड़े हुए, कहा कि हम आपको छोड़ दें? ये नहीं हो सकता, खुदा की कसम मैं उन दुश्मनों से नेजे के साथ जंग करूंगा यहां तक कि मेरा नेजा उनके सीनों में टूट जाए, और तलवार चलाऊंगा जब तक इसका कब्ज मेरे हाथ में ठहर सके, और मैं आपसे किसी तरह जुदा ना होऊंगा। अगर हथियार ना होंगे कि जिनसे जंग करूं तो मैं उन्हें पत्थर मारूंगा और आपकी हिमायत करूंगा यहां तक कि आपके कदमों पर इस जान को निसार कर दूं। इसके बाद सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, बखुदा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि खुदा की बारगाह में ये साबित ना कर लें कि हमने रिसालत माआप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गायबाना हक को आपके बारे में अदा किया। बखुदा अगर मुझे ये मालूम हो कि मैं कत्ल होऊंगा, फिर जिंदा किया जाऊंगा, फिर जीते जी जला दिया जाऊंगा, फिर मेरी खाक हवा में मुंतशर की जाएगी, और ऐसा ही मेरे साथ 70 मरतबा होगा, तब भी मैं आपका साथ ना छोड़ूंगा जब तक कि आखिरी मरतबा भी आपके कदमों पर मौत ना आ जाए। चह जाए कि ये तो एक मरतबा का कत्ल होना है, और इसके बाद वो दायमी इज्जत है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। जुहैर बिन क़ैन ने कहा, बखुदा मेरी तो आरजू ये है कि मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा हूं, फिर कत्ल किया जाऊं, ऐसा ही 1000 मरतबा हो, मगर किसी तरह आपसे और आपके खानदान के नौजवानों से मुसीबत दफा हो जाए। दीगर असाब ने भी मिलते जुलते अल्फाज में इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया, और सबका मुत्तफ़िक़ुल लहजा मतलब यही था कि यह गैर मुमकिन है कि हम आपसे जुदा हो जाएं, बल्कि अपनी जानें आप पर फिदा कर देंगे। हाँ, जब मर जाएं तो फिर चाहे जो हो, हम तो अपना फर्ज अदा कर चुके होंगे। इमाम ने दुआए खैर दी और अपने खेमे में वापस तशरीफ ले गए। यह था मुजाहिद कर्बला की हक्कानियत का एक बेमिसाल मुजाहरा। آپ زور تقریر سے جوش و خروش پیدا کرنے والے بیانات اور خوش آئند اور دل فریب توقعات سے اپنے ساتھ والوں کو ساتھ رکھنا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ان کے سامنے حقیقت حال کو واضح کر کے غلط فہمیوں کو دور کر رہے تھے۔ یہ کوشش شب عاشور ہی تک نہیں رہی، بلکہ اس کا آپ کی جانب سے مظاہرہ روز عاشور بھی ہوا۔ اس طرح کہ جب بشر بن عمر و حضرمی کو، جو انصار امام میں سے ایک تھے، یہ خبر پہنچی کہ ان کا فرزند عمر و رے کی سرحد پر قید ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ خدا پر چھوڑتا ہوں اس کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، بے شک اگر مجھے زندہ رہنا ہوتا تو یہ پسند نہ کرتا کہ وہ قید میں رہے۔ امام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم میری بیعت سے آزاد ہو، جاؤ اور اپنے فرزند کی رہائی کی فکر کرو۔ وفادار مجاہد نے جواب دیا کہ مجھے جیتے جی درندے کھا جائیں اگر میں آپ سے جدا ہوں، یہ بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اچھا اپنے فرزند محمد کو بھیج دو اور یہ کپڑے اس کو دے دو کہ اس کی قیمت سے اپنے بھائی کی رہائی کا سامان کر سکے۔ آپ نے 5 کپڑے مرہمت کیے جن کی قیمت 1000 اشرفی کے قریب تھی۔ اس کے بعد جتنے جانصار امام کے ساتھ رہ گئے تھے وہ وہی ہو سکتے تھے جو موت کو اپنے لیے یقینی سمجھتے ہوئے دل و جان سے مقصد حسین کی حمایت کے لیے آمادہ تھے، اور ان کے کردار میں کمزوری کے شائبے کا امکان بھی نہ تھا۔ تیسری مصلحت اس ایک رات کی مہلت میں یہ ہو سکتی تھی کہ آپ دشمن کو ایک موقع اپنے کردار کے جائزہ لینے کا دینا چاہتے تھے، تاکہ اگر کسی میں صلاحیت راہ راست پر آنے کی ہو تو وہ آ جائے۔ چنانچہ عمر سعد کی فوج کا ایک بڑا افسر حر بن یزید رہائی، جو سب سے پہلے حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا میں لانے کا ذمہ دار تھا، اپنے ضمیر کی ہدایت کی بنا پر فوج مخالف سے علیحدہ ہو کر اصحاب حسین علیہ السلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے بھی آپ کی نصرت میں اپنی جان دی۔ اسی طرح اور بھی چند سپاہی نصرت باطل چھوڑ کر نصرت حق پر آمادہ ہو گئے۔ حقیقت میں ایک دائی حق کی بڑی کامیابی یہی قرار پا سکتی ہے کہ وہ کسی ایک متنفس کو ہی صحیح حقیقی معنی میں راہ ہدایت دکھا سکے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ ایک بڑی کامیابی اس رات کی مہلت کا نتیجہ تھی جو آپ نے دشمن سے مانگ کر حاصل کی تھی۔ گزشتہ خطبے کے بعد تمام رات امام اور اصحاب امام نے عبادت خالق میں بسر کی۔ اس کے ساتھ آپ نے جنگ کے ہنگام کے لیے امکانی حد تک تحفظی تدابیر بھی کیے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ خیموں کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں اور ہر خیمے کی تناب کو دوسرے خیمے کے ساتھ باندھ دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پشت کی جانب ایک ایسے نشیب کو جو ایک نالی کی طرح سے تھا کھدوا کر خندق تیار کرا دی اور اس میں لکڑیاں جمع کرا دیں کہ جب ان میں آگ دی جائے تو اس طرف سے دشمن کا حملے کا اندیشہ نہ رہے۔ یہ تیاریاں شب عاشور مکمل ہو گئیں اور صبح کو اس خندق میں آگ روشن کر دی گئی۔ اس طرح فوج دشمن کو بالکل گھیر کر چاروں طرف سے حملہ کرنے کا موقع باقی نہ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لعنت اللہ قوم الظالمین۔